السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ، شرح عقیدہ واسطیہ، پیج نمبر 123. اللہ تعالیٰ کی صفت علو ذاتی ازلیہ ابدیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت علو ہے یعنی وہ بلندی والا ہے، تو یہ اس کی ذاتی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پیچھے سے صفت کے بارے میں ہی پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ اخلاص میں ہم نے پڑھا، آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا، تو اسی کی ایک اور قسم انشاءاللہ آج ہم آگے پڑھیں گے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ جو اہل سنہ والجماعہ، ان کا یہ سوچنا ہے یا ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند و برتر ہے، اور اس کا یہ علو صفات ذاتی ہے، ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ابدیہ ہے یعنی ہمیشہ رہے گا ابد تک. تو اس بارے میں دو لوگ ہیں، دو گروپ ہیں جو اس عقیدے کے، اس سوچ کے مخالف ہیں. ایک گروپ جو کہ ڈائیورٹ ہو چکا، وہ کہتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جیسے کہ آج ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شجر، ہر پتھر، وہ اس کو اپنا دیوتا مان لیتے ہیں. تو ایک گروپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جبکہ دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو عالم سے اوپر ہے اور نہ نیچے، نہ اس دنیا سے اوپر ہے، نہ ہی دنیا سے نیچے، اور نہ ہی عالم کے اندر، نہ ہی دنیا کے اندر، نہ دائیں نہ بائیں. عالم آپ پورے یونیورس کو بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا کو بھی کہہ سکتے ہیں، پورے یونیورس کو سمجھ لیں. نہ دائیں نہ بائیں، نہ اس سے منفصل یعنی اس سے الگ ہوا ہوا، اور نہ ہی اس سے متصل نہیں اس سے جڑا ہوا، یعنی وہ ہر طرح سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، آپ دیکھیں کہ بے اختیار ہماری زبان سے بھی جملہ نکل جاتا ہے نا، ہم بچپن سے چونکہ سنتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ جملہ بے اختیار ہماری زبان سے نکلتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جملہ ہمیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے. تو جو لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، یعنی وہ بھی قرآن سے دلیل لیتے ہیں، جس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی تین آدمیوں سے زیادہ، کوئی سرگوشی تین آدمیوں میں ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو یعنی اللہ، اور نہ پانچ آدمیوں کی جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں، ہے نا. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، اس سے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں جو جن کا تھوڑا سا عقیدہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ساتھ میں ہے ہمارے، کہ کوئی تین لوگ سرگوشی نہیں کرتے لیکن چوتھا وہ ہوتا ہے، کوئی پانچ لوگ سرگوشی نہیں کرتے لیکن چھٹا وہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ. تو وہ نعوذ باللہ وہ اس فارم میں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہے. اور دوسری آیت سے جو وہ دلیل لیتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر مستوی ہوا عرش پر، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. تو یہ دونوں آیتوں سے وہ لوگ، وہ گروپ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں پر بھی تم ہو. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عالی ہے، ان کے نزدیک علو سے مراد علو صفت ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صفت علو میں اہل سننا کی مخالفت کرنے والوں کا جو رد ہے، یعنی ہم کیا کہتے ہیں جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عالی ہے اور علو سے مراد علو صفت ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ذاتی صفت نہیں لیتے اس کی علو کی صفت کو، بلکہ وہ ایک طرح سے ایکسٹرا صفت لیتے ہیں۔ اب جو صفت علو میں اہل سنت کی مخالفت کرنے والوں کا رد، یعنی جو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، مگر جو یہ کہتے ہیں کہ اسے کسی جہد کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا موقف ہے کہ اس سے اس کا جسم ہونا لازم آئے گا، جبکہ جو اجسام یعنی جسم ہوتے ہیں متماثل ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی سملیرٹی میں ہوتے ہیں جسم، اور یہ تمثیل آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کے لیے، لہٰذا ہم اس کے کسی جہد میں ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان دونوں گروہوں کی دو وجہوں سے تردید کرتے ہیں، جو اہل سنت ہیں وہ دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو احتجاج ہے، یعنی جو اہل سنت کے خلاف جو بات کہتے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بات دلیل سے ثابت ہے وہ بھی قاطع دلیل سے ثابت ہے، تو ان کے قول کے اس سے یعنی خود اس میں نقص اور خود اس میں کمی نظر آتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اس کی تردید نقلی دلائل سے بھی ہوتی ہے، رقلی دلائل سے بھی، یعنی دونوں طرح سے وہ ثبوت، یعنی اہل سنہ جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں وہ دونوں طریقے سے ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہمارے ساتھ، تو ہر جگہ موجود ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی صفت کے اعتبار سے، اپنی جو اس کی صفت ہے العلیم الخبیر البصیر، وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے۔ تو جو لوگ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور اس کی دونوں طریقے سے تردید ہوتی ہے، نقلی بھی اور عقلی بھی۔ جہاں تک سمعی اور نقلی دلیل کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے علو کا اس بات کی، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ استوى على العرش ہے، اور جس آیت سے تم استدلال کرتے ہو وہ تمہارے دعوے کی دلیل نہیں بن سکتی، جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی پہلے کہ وہ استوى على العرش ہے، لہٰذا اس کے مخالف نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ اور جو مائیت یعنی ساتھ رہنا ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ جس جگہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس جگہ پہ ہی اس کا آنا ضروری ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جیسے کہہ کے بھی ہم، جیسے آج کل آپ دیکھ لیں، یعنی آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے یہاں سے، چاہے تو ہندوستان، پاکستان، امریکہ، برٹین، کہیں پر بھی بیٹھ کر ویڈیو کال کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں نا، سامنے ہی کوئی بیٹھا ہے۔ تو یعنی انسان نے ترقی کر کے یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے کہ بیٹھے کہیں اور ہیں ہم اور دیکھ کہیں اور رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکون، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ذاتی طور پر وہاں موجود ہو، یہ بات کہیں پر بھی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ عربوں کا ایک قول تھا کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، جبکہ وہ کہاں ہوتا تھا؟ چاند آسمانوں پر ہوتا ہے نا۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے، بچوں کو کہانیاں سناتے وقت یا بچوں کو کہانیوں میں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ چلتا ہے، حالانکہ وہ آسمان پر موجود ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میری بیوی میرے ساتھ ہے، حالانکہ وہ مشرق میں ہوتا ہے اور اس کی بیوی مغرب میں، کیونکہ جب اس کی یاد ہوتی ہے، شوہر بیوی کی یاد کرتے ہیں، بیوی شوہر کی یاد کرتی ہے، تو ایسا کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے گویا تم میرے ساتھ ہو، ہے نا۔ پھر کماندار اپنی سپاہ سے کہتا ہے جنگ میں کود پڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ایک جو کمانڈر ہوتا ہے، پہلے زمانے میں ظاہر سی بات ہے جنگ تو ایرو سے ہی کی جاتی تھی، پھر حالانکہ وہ اپنے دفتر میں ہوتا ہے اور سپاہ میدان جنگ میں، یعنی جو سپاہ سالار ہوتا ہے وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا تھا کہ تم جنگ میں کود پڑو میں تمہارے ساتھ ہوں، جبکہ کمانڈر تھوڑی جاتا ہے میدان جنگ میں، بلکہ وہ تو آرڈر دیتا رہتا ہے، تو ایکچولی سپاہیوں کی مدد کے لیے، ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی مثالوں سے آپ سمجھ جائیں ہوں گے نا۔ تو معیت یعنی ساتھ رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحاب ہمیشہ مصاحب کے مکان میں موجود ہو، یعنی جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم تو دن میں ایسے کئی جملے بولتے ہیں کہ جیسے کسی کی یاد آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا گویا آپ ہمارے ساتھ ہی میں ہیں۔ تو معیت کے جو معنی ہے، جب اس کو کسی سے جوڑا جاتا ہے کہ اچھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اس کی حد کیا ہے؟ جیسے اس دودھ کے ساتھ پانی ہے، اس جگہ معیت مکس ہونے کے معنی میں ہے نا، یعنی جب کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ پانی ہے، تو ایکچولی دودھ میں ہم نے پانی ملایا، تو ہم کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ پانی ہے، آدمی کہتے میرا سامان میرے ساتھ ہے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے گھر میں ہوتا ہے. یعنی جب ہم ایک ہی شہر میں ہوں، کہیں ہم کسی سے مل رہے ہوں باہر، سمجھے گھر کے باہر، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سامان ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ گھر میں ہوتا ہے سامان. پھر جب اس کا سامان اس کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر بھی وہ کہتے کہ میرا سامان میرے ساتھ ہے. تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایکچولی ایک ہی کلمہ ہے مگر معنی اس کے الگ بنتے جاتے ہیں اضافے کے ساتھ. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اس کی دوسری صفات کی طرح اس کے شائن شان ہے. تو یہ جو معیت ہے وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کیسے؟ وہ تو خود استوا علی العرش ہے، اس کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ ہمارے ہر حالت کو جانتا ہے. وہ العلیم ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے. ٹھیک ہے، پھر کیونکہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے مسائل آ سکتے ہیں جس سے کچھ یعنی نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ کوئی تشبیہ دے دیں گے، کسی چیز سے کوئی مثال دے دیں گے. تو اس میں پھر کیا ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات علو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں ایک مثال آ جائے گی سمجھے، اور انسان کے ذہن میں پھر انسانوں کے جیسا کوئی چیز نظر آ جائے گی. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اس کو شیپ دے رہے ہیں یا کوئی مثال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ چیز تو ہم کو منع کر دی گئی ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. پھر جب آپ یہ کہیں کہ وہ مختلف جگہوں میں میرے ساتھ ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ لوگوں کے اضافے سے اس میں بھی اضافہ ہوا اور ان کی کمی سے اس میں بھی کمی آئے گی. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اب کچھ لوگ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی اور بچے پیدا ہوتے ہیں، زیادہ نئے نئے دنیا میں آتے ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کمی اور زیادتی ہوگی. تو اس طرح سے کیا ہوگا، ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی اس اللہ تعالیٰ ہی کی صفات میں کمی کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ بھی لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ انسان تو پھر گندی جگہوں پر بھی جاتا ہے، ایسی غلط جگہوں پر بھی جاتا ہے جہاں پر گناہ کے کام کھلم کھلا ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو آپ خود دیکھیں کہ زنا کے لیے خود چل کر جاتے ہیں ایسی جگہوں پر. تو جب بیت الخلاء میں بیٹھ کر کہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے نعوذ باللہ، تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کیا ہوگی بھلا؟ تو لہٰذا یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ حلول پر جو مبنی ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے نعوذ باللہ، تو یہ قول انسان کی سماعت کی بھی اور عقل کی بھی خلاف ہے اصل میں. اور قرآن کسی بھی طرح اس پر ہمیں کوئی دلیل نہیں پیش کرتا، نہ اس سے قریب کی کوئی بات بتاتا ہے. یعنی قرآن میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن یہ عقیدہ پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حلول کر جاتا ہے کسی میں، کیونکہ جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر اس میں وہ حلول کا عقیدہ بھی شامل ہو جائے گا، جو کہ سب سے غلط عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، پھر جو دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں ہے، نہ اس عالم میں ہے، نہ عالم سے اوپر ہے، نہ عالم سے نیچے ہے، نہ اس سے جڑا ہوا ہے، نہ اس سے الگ ہے، تو ان کا جو وہ جو گروپ ہے اس کو یہ جواب دیتے ہیں اہل سنہ کہ رب تعالیٰ کے لیے جہت کا انکار اس کے وجود کی نفی کے برابر ہے. اگر تم لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہے ہی نہیں، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، اور نہ جڑا ہوا ہے، نہ الگ ہے، تو پھر تو یہ تو پوری طرح انکار کرنا ہو گیا اس کے لیے. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کر دی آپ نے، اس لیے کہ ہم عدم کے علاوہ کسی ایسی چیز کا علم نہیں رکھتے جو نہ تو کائنات سے اوپر ہو اور نہ اس کے نیچے. یعنی کوئی چیز جب نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں، تو اس کا مطلب وہ عدم ہے، وجود ہی میں نہیں آئی. تو اس لیے بعض علماء کہتے کہ اگر کوئی ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا عدم کے ساتھ وصف بیان کرو، تو ہمیں عدم کا اس سے زیادہ سچا وصف اور کوئی نہیں ملے گا. دوسرا تمہارا یہ قول ہے کہ جہد کا اس بات، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رخ قرار دیتے ہیں کہ وہ اچھا ٹھیک ہے ادھر ہے یا ادھر ہے، تو نعوذ باللہ پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جسم کو تصور کر رہے ہیں. تو مگر ہم کلمہ جسم کے بارے میں تم سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ جسم ہے کیا جس کی وجہ سے تم لوگوں کو صفات باری تعالیٰ کے تم اللہ تعالیٰ کی صفات سے یا اس کے اسبات سے لوگوں کو متنفر کرتے ہو. یعنی تم کیوں سوچے کہ جسم ہی ہوگا، کہ جسم سے مراد تمہارے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جو ایسے اجزاء سے بنا ہو جو ایک دوسرے کے محتاج ہو، کہ جس کے بغیر اس کا، جیسے ہم انسان ہیں، ہم کچھ اجزاء سے بنے ہوئے ہیں نا. ہمارے جسم میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ دیکھیں، مٹی، پوٹاشیم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو جو لوگ سائنس کے اسٹوڈینٹ ہوں گے وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ ہمارا جسم کن چیزوں سے بنا ہے. تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا قرار دے ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب جانتے ہیں، ہم اس کے لیے نہ کوئی مثال قائم کر سکتے ہیں، نہ کسی انسان سے تشبیہ دے سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی اجزاء سے مل کر بنے نعوذ باللہ. وہ تو وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تو جو لوگ یہ کہتے کہ نہ اللہ تعالیٰ عالم میں اوپر ہے، نہ عالم سے نیچے ہے، نہ عالم کے اندر ہے، نہ جڑا ہوا ہے، نہ عالم سے، نہ اس سے الگ ہے، تو ایکچولی وہ ایک طرح سے بالکل وجود کا انکار کر رہے ہیں. اور وہ لوگ خود ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استوا علی العرش ہے تو پھر نعوذ باللہ یعنی وہ ایک مجسم چیز ہے, تو نہیں وہ بھی غلط ہے. یعنی انسان کا جسم تو بہت سارے اجزاء سے مل کر بنا اور کبھی بھی منتشر ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہی اول ہے وہی آخر ہے. تو بہرحال ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کا جسم نہیں ہے, یا جو شخص کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے علو کا اس بات اس جسم کو پھر یعنی ایک طرح سے لازم قرار دینا ہے, کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ جسم ہے تو وہ بھی ایک دعویٰ ہوگا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور اگر تمہارے نزدیک جسم سے مقصود ایسی ذات ہے جو از خود قائم ہو اور اپنے شائن شان اور صاف سے متصف ہو, تو ہم اس کا اس بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو از خود قائم ہے اور صفات کمال سے متصف ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے علم میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی بھی مثال نہیں دے سکتے, نہ ہم یہ جسم کہہ سکتے ہیں نہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں لفظ, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہ عالم میں ہے نہ عالم سے باہر ہے, نہ اس مل کے ہے نہ اس سے الگ ہے. ہاں ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے, وہی اول ہے وہی آخر ہے. ہم اس بارے میں لا علم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے اس کے شائن شان ہے وہ اس کی ذات ویسی ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, کوئی رسول بھی نہیں جانتے. ہمیں قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیرن. ٹھیک ہے, تو اب ان لوگوں کا جو قول ہے اس سے اس کا باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. یہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو فوق العالم ہے نہ تحت العالم, نہ اس کے ساتھ ہے نہ اس سے الگ, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لیکن کیسے مستوی ہے وہ ہم نہیں جانتے, کیفیت مجہول ہے, لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. تو اجماع امت ہے اور عقل اور فطرت کے برابر ہے کہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہے, اللہ کی کتاب. یعنی اللہ کی کتاب سے ہمیں صحیح بات پتہ چلتی ہے, یا پھر احادیث رسول سے صحیح بات پتہ چل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علو کے بارے میں مختلف قسم کے دلائل ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایون نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھتے ہیں. اور سنت رسول میں بھی ایسے دلائل موجود ہیں جس میں علو ذات کا ثبوت موجود ہے, قولی بھی فعلی بھی اور تقریری بھی. پھر اجماع بھی ہے, یعنی تمام لوگوں کا ایک دور میں کسی فیصلے پر متفق ہو جانا اور کسی کا اس سے انکار نہ کرنا. تو اجماع بھی ہے کہ ان بدعتی گروہوں سے پہلے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوق سے اوپر ہے. اس میں یہاں پر جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صحابہ کرام اور تابعین کے کلام میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اس بات کی دلیل بن سکے کہ اللہ تعالیٰ نہ عرش پر ہے اور نہ آسمان پر, بلکہ ان کا کلام اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے, بلندی ہے. پھر عقلی دلائل ہم دیکھتے ہیں, تو عقلی دلائل سے بھی اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو علو صفت ہے وہ کمال ہے, یعنی سب سے آخری درجے پر کمال ہے وہ, اور ایسی صفت کا اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات یعنی موجود ہونا ثابت ہے, واجب ہے, اس لیے کہ وہ اعلیٰ صفات سے متصف ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہوگا یا نیچے یا پھر محاذات میں, آخری دونوں صورتیں منع ہیں. اسفل تو ہو ہی نہیں سکتا, نیچے تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو اس سے نقص آ جائے گا اس میں, اور محاذات یعنی کچھ جگہوں پر تو مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی یا مماثلت ہو جائے گی, لہٰذا علو کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. پھر فطرت بھی اس کی دلیل ہمیں فراہم کرتی ہے, انسان کے اندر جو فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ جب بھی کوئی شخص یارب یارب کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے دل میں علو کا خیال ضرور پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے, ایون کوئی غیر مسلم کو بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کہاں اٹھتی ہیں یا ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں یا انسان کہاں دیکھتا ہے آسمان پر. تو تمام اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ علو ہے, یعنی وہ بلندی والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس بات اللہ تعالیٰ کی وہ آیت العظیم میں ہوتا ہے کہ وہ عظمت والا ہے, سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دونوں گروہوں کا عقیدہ ہے وہ باطل ہے, اور ہم لوگ یعنی جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایکچوئل جو کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے, کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. ایون اگر استوا علی العرش بھی ہے تو اس میں امام مالک کا جواب ہمارے لیے موجود ہے کہ استوا معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, اور اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا تھا. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو علو صفت ہے اس کے بارے میں بھی ہم بالکل کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پھر تو ہم سمجھے کہ ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا اور اس لیے ہم بتا رہے ہیں نا. نہیں, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں, کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو, آپ بتائیے. کیا عقیدہ ہونا چاہیے ایک صحیح مسلمان کا؟ کہ معراج کے موقع پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. لا یدرکہ الابصار، انسان کی زندگی میں ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. جی، صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب، اور آپ دیکھیں بار بار میں یہ کہتی ہوں، اپنے دوسرے لیکچرز میں بھی یہ بات کہتی رہتی کہ جب صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا کہ حل رائے تو کا ربو کیا رسول اللہ، اے رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نور ان ارا، نور تھا جو میں نے دیکھا تھا. حجاب نور، اس کا حجاب بھی نور ہے، سبحان اللہ. جی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ یہ جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹ باندھتا ہے رسول اللہ پر. یہ بہت غلط بات ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا تھا، کیونکہ سب سے پہلے سوال کرنے والی میں ہی تھی. وہ کہتی ہیں رسول اللہ سے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا، تو آپ نے جبریل امین کو دیکھا تھا وہاں پر ان کی اصل صورت میں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ جتنے بھی جو دوسرے عقیدے ہیں وہ باطل ہیں، اور ہمارا بھی جو عقیدہ ہے ہم کیفیت نہیں بیان کر رہے اللہ تعالیٰ کی، اور نہ ہی ہم اس صورت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک کوئی پراپر شیپ بتا رہے ہوں. نہیں، ہم بھی نہیں جانتے. استوى على العرش بھی ہے اگر تو وہ بھی نہیں ہم جانتے، کیفیت مجہول ہے. لیکن جو استوى على العرش ہے وہ معلوم ہے کہ ہاں وہ علو ذات. لہذا رائٹر کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ شب میں یہ آیت پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کیا جاتا ہے، اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا. جو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان تمہارے ساتھ رہے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ حفاظت ایکچولی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ فرشتوں کو. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ بھی انسان کو ہر طرح سے بچا سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس کن کہنے کی چیز ہے اور فیکن وہ ہو جاتی ہے. لیکن اس نے اپنے فرشتوں کو پھیلا رکھا ہے جو ہر رات اترتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں آسمان دنیا سے فرشتے بھی اترتے ہیں، خیر لے کر اترتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام پر معمور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے نہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان هو الاول والآخر والظاہر، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاروں اسماء زمان و مکان میں باہم متقابل ہیں، جو اس بات کا فائدہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول سے آخر تک ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اور یہ احاطہ زمانی بھی ہے اور مکانی بھی، یعنی جگہوں پر بھی ہے اور ہر زمانے میں بھی ہے. هو الاول، اس کی تفسیر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کی ہے کہ جس سے پہلے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تفسیر نفی کے ساتھ فرمائی. یعنی آپ نے جب یہ فرمایا، رسول اکرم نے جب یہ بتا دیا کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے پہلے، تو آپ نے ایک طرح سے نفی کی کسی چیز کی کہ کوئی چیز نہیں تھی، تو کون تھا؟ اللہ تھا. اور صفت ثبوتیہ کو صفت سلبیہ قرار دیا. یعنی ایک چیز آپ نے اٹھا دی، اللہ تعالیٰ سے ہٹا دی، کہ کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے پہلے، تو کون تھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ تھا، ہے نا. تو یعنی اس سے پہلے جو چیز بھی نہیں ہوگی، تو ایک طرح سے اس کی نفی کی ہے رسول اکرم نے کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور تب بھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا. تو وہ اول ہے. یعنی کوئی چیز کو سلب کر لینا، نکال دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفت کا ثبوت ہمیں مل جائے، ہے نا. تو جب ہم یہ نکال دیتے کہ کوئی نہیں تھا، تو مطلب کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا. تو ہم نے کیا چیز نکال دی؟ کوئی نہیں تھا، اس کو سلب کر لیا. تو یہ ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور یہ کامل بھی ہے. لیکن کیوں؟ اس کی تفسیر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مقصود اولیت کی تاکید ہے. یعنی آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہی اول ہے، اور آپ تاکید سے یہ بات بتا رہے ہیں. اور اس سے یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ کسی اور چیز کے بعد اول ہے، نہیں، بلکہ کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں. تو اور کون تھا سب سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ. جس سے بتانا مقصود ہے کہ یہی اولیت متلقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی. تو آپ کا یہ ارشاد دراصل زمانے کے اعتبار سے ہے. والآخر، اس کی تفسیر آپ نے اس طرح فرمائی کہ جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. تو کسی کو وہم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ کی آخریت کی اس پر دلالت کرتا ہے. نہیں، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ابدی ہیں، حالانکہ وہ مخلوق ہیں، جیسے جنت اور جہنم ہے. اس بنا پر کہا کہ الآخر کا معنی ہوگا کہ اس نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا کہ وہ اسے تمام ادیان پر برتری لا دے, غالب کر دے. تو زہر کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ, یا زہر الدابہ یعنی جانور کی پیٹھ, اس لیے کہ اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اسی معنی میں ہے کہ فَمَسْتَعُوا أَنْ يَزْهَرُوا, یعنی وہ ان پر برتری حاصل نہ کر سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, بس وہ ہر شے پر برتر ہے. یعنی آخر کا مطلب کیا ہوا کہ وہ برتر ہے. آخر کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی نعوذ باللہ وہ آخر ہے تو وہ ختم نہیں, آخر کا مطلب ہے کہ وہ برتر ہے. اور بات میں اس کی تفسیر میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جس کے آگے کوئی چیز نہیں, یہ ہر چیز کے احاطے سے ایک طرح سے کنائے کے طور پر کہا گیا ہے. اس کا معنی ہے کہ اگرچہ وہ اعلیٰ و برتر ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ باطن بھی ہے, یعنی اس کا علو اس کے قرب کے منافی نہیں ہے. باطن تقریباً قریب کے معنی میں ہوگا یہاں پر, یعنی قریب جو ہوتا ہے. تو ان تمام اسماء میں غور کریں تو معلوم ہو کہ یہ باہم متقابل ہیں, یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پر آ رہے ہیں, اور تمام کی تمام ایک مبتدا کی خبر ہیں, مگر حرف کے ساتھ, یعنی کسی واسطے کے بغیر جو یعنی معلومات دی جا رہی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. یعنی بیچ میں اگر زیادہ لوگ آ جائیں تو وہ خبر میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے, لیکن بغیر واسطے کے کوئی خبر ہم کو ملتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے اور صحیح اور سچی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی قرآن میں بتا دیا اور پھر رسول اکرم نے حدیث سے بتا دیا, یعنی بغیر کسی واسطے کے ہمیں پتہ چل گیا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ, اور وہ بہت بخشنے والا, بہت محبت کرنے والا ہے, عرش والا, بڑی شان والا ہے, کرتا ہے جو چاہتا ہے, سبحان اللہ. تو اب دیکھیں یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ حرف عطف کے بغیر ہیں, خبریں ہیں. تو کبھی کبھی اسماء صفات اللہ تعالیٰ کے جو واو کے ساتھ آتی ہیں, جن کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ پہلے کی تاکید, یعنی پہلے جو خبر دی گئی تھی اس کی تاکید کی جا رہی ہو, اور اگر اس میں یہ لگا دیں گے تو اس میں اور مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے, یعنی وہی اصل ہے. یعنی جو پہلے سے جو اس کی صفات ہوتی آ رہی ہیں تو وہ اس کی صفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, تسبیح بیان کریں سب سے بلند اپنے رب کے نام کی جس نے پیدا کیا اور درست طریقے سے پیدا کیا اور جس نے اندازہ مقرر کے پھر راستہ دکھایا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس رب اعلیٰ نے درست طریقے سے پیدا کیا, اسی نے اندازہ بھی مقرر کیا اور راستہ بھی دکھایا. تو یہاں پر ایکچولی جو گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاکید ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات کچھ اگر بات کو بتانا ہو اور اس میں زور پیدا کرنا تو اس میں الفاظ ایڈ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ عربوں کا پرانا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی بھی یعنی کوئی شاعر اپنے شعر میں کچھ صحیح معنی بتانا چاہتا تو اس کی بات کو جھوٹ جان کر رد کر دیا. یعنی ایکچولی آپ دیکھیں کہ بات بتانا مقصد کیا تھا کہ کسی کی بات رد کر دینا, لیکن اس نے اس کی بات کو جھوٹ جان کر رد کر دیا. تو یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان الفاظ میں اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی یعنی ہم اردو میں بھی جو الفاظ بولتے ہیں آپ دیکھیں کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس میں کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے معنی دونوں کے سیم ہے لیکن ایک لفظ میں زیادہ شدت ہوتی ہے, یعنی اسی ایک لفظ کی جگہ ہم دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن, ہم ہر جگہ واو پڑھ رہے ہیں ہے نا, لیکن واو کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں واو لے کر آیا. یعنی ہر صفت کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی سب کچھ ہے اور وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے. اس میں اور مزید تاکید پیدا ہوتی جا رہی ہے حالانکہ سب تمام کی تمام صفات اس میں موجود ہیں. کچھ لوگوں نے اس کا غلط وہ بھی استعمال کیا ہے, جو باطن ہے تو اس کو باطن کو غلط معنی میں لیا ہے. اور کچھ لوگوں نے قرآن کی تفسیر بھی کہتے ہیں کہ دو قسم کی تفسیر ہے قرآن کی, ایک ظاہری ایک باطنی, تو لیکن یہ بالکل غلط بات ہوگی. جو رسول اکرم نے ہمیں بتا دیا اور جو اس کے پہلے تو ہمیں اس کے جو ظاہر الفاظ ہیں اسی کے معنی لینا چاہیے اور اسی کی تفسیر کرنا چاہیے, نہ کہ باطن, کیونکہ باطن سے مراد لے کر کچھ لوگوں نے کیا کر دیا, بہت غلط عقیدہ پیش کر دیا اور پھر قرآن کے جو دل چاہے معنی بیان کر دیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات الگ ہے لیکن اس کے کلام کی تفسیر آپ ایسے باطن سے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کے جو معنی عام لیے جائیں گے تمام لوگ جو معروف طریقہ ہوگا وہی طریقے سے کیے جائیں گے. تو لہٰذا یہاں پر جو صفات اللہ تعالیٰ کے مقابل میں آئی ہیں, ایک دوسرے کے مقابل میں آئی ہیں کہ وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. یہاں پر یہ چیز جو آ رہی ہے ساتھ میں یہ اس کے علم کے احاطے کے لیے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں وسعت اور اس کو مزید تاکید کرنے کے لیے تمام چیزیں آئی ہیں کہ اس کا علم کامل اور مکمل ہے, وہ مکمل علم رکھتا ہے, اس کا یہ علم واجب ہے اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, یعنی ہر چیز کو جانتا ہے, یعنی پورے عالم میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے اور کیا ہونے والا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے, ہر چیز اس کے علم میں ہے. جیسے کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوتے تو وہ دونوں تباہ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ الظاہر الباطن ہے, مطلب وہ اگر دو لوگ بھی ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ اس میں گڑمڑ ہو جاتے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ زمین اور آسمان اس کے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے, زمینیں جو گردش کر رہی ہیں, جتنے ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں, تو ایک اکیلے اللہ کو ہی اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے, اللہ تعالیٰ جانتے کہ کون کہاں سے گزر رہا ہے, کوئی کسی سے ٹکرانے نہ پائے ورنہ تو قیامت قائم ہو جائے گی. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقف ہے کہ کب, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تبھی قیامت آئے گی, ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب آئے گی قیامت. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جب آئے گی قیامت, اس کا فیصلہ ہے اور وہ مقرر فیصلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, تو لہٰذا اگر کوئی اور ہوتا تو پھر اس میں تو فساد پیدا ہو جاتا. تو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, یعنی ظاہر بھی باطن بھی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہوئے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, خواہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں. تو جہاں تک ممکن کے بارے میں اس کے علم کا تعلق ہے, تو اس نے اپنی مخلوق کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ ممکن کے زمرے میں ہی آتا ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون, وہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو. تو لہٰذا اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے, یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. انسان کا اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا بخوبی علم ہے, اسے یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ درجہ کمال تک اسے اپنا نگران سمجھتا ہے اور اس سے پھر ڈرتا رہتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے, اس کے جو بھی منع کیے ہوئے کام ہے اس سے وہ دور رہتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین رکھیں گے کہ وہ العلیم ہے, الخبیر ہے, البصیر ہے, السمیع ہے, اور وہ الظاہر ہے, الباطن ہے, وہ الاول ہے والآخر ہے, تو جب یہ ان صفات پر ہمارا ایمان بڑھ جائے گا اور کامل ہو جائے گا تو ایک طرح سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. یہی تقویٰ ہے اصل میں, اللہ تعالیٰ کی معرفت وہی تو تقویٰ ہے. جب یہ تقویٰ ہوگا تو کیا ہوگا کہ انسان ہر وقت ان کاموں کے بارے میں غور کرتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے, وہ میرے دل کے اندر کی حالت بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے دل میں جو خیالات اٹھ رہے ہیں آ رہے ہیں دماغ میں خیالات, وہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا کریں گے, وہ ایسے خیالات کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کی قریب لے آئے, یا پھر وہ ایسے کام کرے گا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. وہ ہمیشہ کانشیس رہے گا, ہمیشہ الرٹ رہے گا, ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی کام سے ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے, اللہ تعالیٰ الخبیر ہے, لہٰذا وہ بہت ہی محتاط رہ کر کام کرے گا. تو اس لیے پھر کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم جانیں اور اس کے صفات پر ویسے ہی یقین رکھیں جیسے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے, یا ہمیں حدیث رسول کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے, یا صحابہ کرام کے اجماع سے پتہ چلتا ہے, لوگوں کی سوچ کے مطابق نہیں. جو باطل عقیدے تھے, جو باطل خیالات والے لوگ تھے, جیسے کہ کچھ لوگ تھے جہمیہ فرقہ تھا نعوذ باللہ, ان لوگوں نے, یا پھر جو معتزلہ فرقہ تھا, جو مرجیہ فرقہ تھا, جو الگ الگ فرقے تھے, ان لوگوں نے, کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے پوری وہ چیزیں قرار دے دیں جو انسانوں کی جیسے ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو بالکل ہٹا کر ایسا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہی نہیں, بس وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, ایک مجسم وہ چیز بنا دی اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ. تو نہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ روزانہ آسمان دنیا پر نزول بھی فرماتے ہیں الحمدللہ, لیکن اس کے نزول کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہاں, لیکن ہم یہ جانتے کہ وہ استوى على العرش, اس کی وجہ سے اس کی ذات کے لیے علو ثابت ہوتا ہے کہ وہ بلندی پر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس لیے پھر ہمارا کیا عقیدہ, یہ کیا سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرتے, نہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تمثیل بیان کرتے ہیں, یعنی اس کو کسی چیز سے مثال نہیں دیتے, اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی, یعنی انسانوں کے ساتھ وہ ہر جگہ موجود ہے ہر ایک کی طرح نہیں, بلکہ وہ اینما تکونو, یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہماری نگرانی کرواتا ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے، اپنی صفات کی وجہ سے، کیونکہ وہ العلیم ہے، وہ الخبیر ہے، اس کو ہمارے ہر معاملے کی خبر ہوتی ہے. جب وہ پتوں کو جانتے ہیں کہ جو کون سا پتا زمین پر گرتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، تو سبحان اللہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں کیوں نہیں جانے گا. تو اس کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی ایسا ہے کہ اس کو ہر چیز کی خبر ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. تو جب آج کل سائنس کی ترقی کی بنا پر انسانوں نے ایسے آلات نکال لیے کہ ان کو جہاں دور بیٹھے ہیں ان کو آواز کہیں اور کی سنائی دے رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو ان آلات کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہمارا پیدا اس نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اس کو تو ہر چیز ہمارے بارے میں معلوم ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر کے آنے والے خیالات کا بھی اس کو علم ہے الحمدللہ، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی صفات تھی الظاہر الباطن، اور جو باطل فرقے تھے ان کا رد ہے اس میں، جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رہی. کچھ لوگ تو ہر چیز سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہ وہ کوئی جہت ہی نہیں رکھتا، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کے علو صفات کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ دونوں طریقے باطل ہیں. اور ہم ان سب سے انکار کر کے ہم صرف وہ کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور ہمیں بھی ایگزیکٹ علم نہیں کسی چیز کا کہ اس کا استوا علی العرش ہونا کیسے، وہ بھی ہم نہیں جانتے. وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ہی ہمیں پتہ چلے گا، اور قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور اس دن جو ایسے ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور کئی احادیث سے ثابت ہے، کہ آپ نے پوچھا تھا اپنے صحابہ سے کہ کیا تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو دو پہاڑیوں کے درمیان سے نظر آ رہا تھا، تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں بالکل. کہا کہ کوئی تمہیں رکاوٹ ہے اس کے دیکھنے میں، کوئی تکلیف ہو رہی ہے دیکھنے میں، کوئی مشکل آ رہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم اس کو اسٹریٹ دیکھ رہے ہیں، واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں. تو کہا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے، کوئی رکاوٹ کے بغیر، کسی حجاب کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس دن. اور انسان کے اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو انسان جتنی جو جنت کی نعمتیں وہ سب بھول جائے گا، اس کو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار لگے گی، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیدار نصیب کرے قیامت دن اپنا، اور ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں انشاءاللہ، جیسے آج ہم چاند کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے، اور ہمیں صحیح سوچ، صحیح فکر اور صحیح عقیدہ ہمارے اندر پیدا کرے. اور کوئی زبانی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے ہمیں معاف کرے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین. تو یہ تھا الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک. کچھ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو تو آپ چاہیں تو ایڈمن کے ذریعے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. چونکہ اذان ہو گئی تو ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور اگلے ہفتے ہماری آخری کلاس رہے گی، کیونکہ پھر رمضان شروع ہو رہے ہیں، تو رمضان کی وجہ سے کلاسز ہماری بند رہے گی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.